بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد آپ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، بے شک یہ علم اور ادب ہی تیری نفس کی قیمت ہیں، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. جب تمہارے علم اور ادب میں اضافہ ہوگا تو تمہاری قیمت اور قدرت بڑھے گی. بے شک علم کے ذریعے اپنے رب کی طرف ہدایت پاؤ گے، اور ادب کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور ولایت حاصل کرو گے. پس نصیحت کو قبول کرو تاکہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لو. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. یوکرین اور روس مذاکرات کے لیے تیار. روس یوکرین جنگ کا سبب نیٹو کی اشتعال انگیزی ہے. خطیب جمعہ تہران. اور دورے روس کامیاب رہا، متعدد مسائل پر کامیاب گفتگو، شاہ محمود قریشی. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. یوکرین کے صدارتی مشیر میخائلو پودولیک نے کہا ہے کہ یوکرین امن اور روس کے ساتھ نیٹو کے حوالے سے غیر جانبدار حیثیت سمیت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میخائلو پودولیک نے کہا کہ اگر مذاکرات ممکن ہیں تو ایسا ہونا چاہیے. اگر ماسکو غیر جانبدار حیثیت سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے نہیں گھبراتے. انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مذاکرات کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے ہماری تیاری امن کی ہماری مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں. یوکرین کے صدارتی مشیر کی جانب سے یہ بیان کریملن کے اس موقف کی تائید میں آیا ہے جس میں کہا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین اپنا وفد یوکرین کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے منسک بھیجنے کے لیے تیار ہیں. واضح رہے کہ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف اس کی فوجی کارروائی جنگ نہیں بلکہ ایک دفاع ہے، اور اس کا مقصد اپنے ملک کے لیے خطرہ بن چکے امریکہ اور نیٹو کے حمایت یافتہ یوکرین کی عسکری و فوجی صلاحیتوں کو ختم کر دینا ہے. روس یوکرین جھڑپوں کے آغاز کے بعد عالمی منڈی میں ایرانی تیل کی قیمت $4 زائد کا اضافہ ہوا ہے. ہمارے اقتصادی امور کے نامہ نگار کے مطابق عالمی ایرانی تیل کی قیمت $4.93 کے اضافے کے ساتھ $96.08 فی بیرل ہو گئی ہے. ایک اطلاع یہ ہے کہ روس یوکرین جنگ کے آغاز کے ساتھ عالمی منڈی میں خام تیل قیمت $105 تک پہنچ گئی تھی، تاہم اب اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. برینٹ آئل کی قیمت میں $3 کمی ہوئی ہے، جبکہ امریکی تیل کی قیمت میں $2 کی کمی کا مشاہدہ کیا گیا. جمعے کو برینڈ آئل $101.63 میں اور ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ پر $95 24 سینٹ میں فروخت ہوا. سونے کی قیمتوں میں بھی عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے, جبکہ خلیج فارس کے ساحلی ملکوں سمیت دنیا کے مختلف شیئر مارکیٹوں میں شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات نے علاقے کی صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے اور ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائیں. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز کے خطبوں کے دوران یوکرین میں جنگ اور روس کے فوجی آپریشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سبھی متحارف فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے. آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو یوکرین پر روس کے حملوں کے دوران عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات نے خطے کی صورتحال کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے مشرقی یوکرین کے حالات اور روس یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہونے پر رد عمل ظاہر کیا ہے. حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرمی نے اپنے ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ جنگ راہ حل نہیں ہے اور امریکہ پر بھروسہ کر کے سیکورٹی حاصل ہونے والی نہیں ہے. دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرق کی جانب نیٹو کی توسیع کشیدگی پھیلنے کا باعث ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ نیٹو کی توسیع مختلف علاقوں میں خود مختار ممالک کی سیکورٹی اور امن و ثبات کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دورے روس سے واپس آنے کے بعد مطمئن ہوں کہ دورے پر جانے کا فیصلہ درست تھا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب ہم ماسکو پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تبصرے شروع ہو گئے کہ دورے کا وقت غلط تھا. انہوں نے کہا کہ یہ محض قیاس آرائیاں تھیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. دورے سے ہمارے جو مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کیے. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ دورے پر جانے سے پہلے ہم نے وزیراعظم ہاؤس میں ایک نشست کی جس میں اس صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس دورے میں سابق سفارتکاروں کو دعوت دی گئی اور دورے کے حوالے سے ان سے باقاعدہ مشاورت کی گئی اور پھر دورے پر جانے کا حتمی فیصلہ کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ دونوں سربراہان کی ملاقات میں علاقائی معاملات پر بھی بات چیت, جس کا مرکز افغانستان کو درپیش مسائل اور جنوبی ایشیا کی سیکورٹی اور استحکام تھا. تیسری ساؤتھ ایشیا انٹرنیشنل کنزیومر انڈسٹری کی نمائش جمعے سے کراچی میں شروع ہو گئی ہے, جس میں ایران سمیت 100 سے زائد کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں. کراچی کے تاجر اور ایران, انڈونیشیا اور قطر سمیت مختلف ممالک کے سفارتکار اس بین الاقوامی نمائش کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع شوپیاں میں مسلح عسکری پسندوں اور سیکورٹی فورس کے درمیان مارکہ آرائی میں کم سے کم 2 عسکری پسند مارے گئے. سری نگر سے موصولہ خبروں کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں کے امشی پورہ علاقے میں جمعے کو سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکری پسندوں کے درمیان تصادم اور مارکہ آرائی میں 2 عسکری پسند مارے گئے, جن کی حالت تابحال شناخت نہیں ہو سکی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ مارب میں ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے ایک اسکین ایگل قسم کے ڈرون طیارے کو صوبہ مارب کے شہر الجوبہ کے نواحی علاقے میں مار گرایا گیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے روس یوکرین جنگ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین, آپ مسلسل خبروں میں سنتے آ رہے ہوں گے کہ بدھ کے الگ صبح روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کا حکم دیا, اور اس کے بعد سے اب تک مسلسل جنگ جاری ہے. اور یوکرین کے مختلف شہروں پر, اس کے حساس ٹھکانوں پر, فوجی مراکز پر, ہوائی اڈوں پر روس کے میزائلی اور جنگی طیاروں کے حملے تابڑتوڑ جاری ہیں. یہاں تک کہ اطلاعات یہ بھی موصول ہو گئی ہیں کہ روسی فوج اب یوکرین کے دارالحکومت کیف میں داخل ہو چکی ہے اور اس شہر پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے. اور ایوان صدر کے آس پاس شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں. خارکیف شہر تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جبکہ جنگ میں تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں, تو یوکرین کے صدر جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روس سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اب انہوں نے بالآخر روس کے صدر پوتین سے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی جان بچانے, مرنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور بظاہر روس کی طرف سے بھی یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اگر اس کی شرطیں مان لی جاتی ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے میز پر آ سکتے ہیں. روس کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے پہلے یوکرین کی فوج ہتھیار ڈالے اور غیر جانبدارانہ رویہ اپنائے, نیٹو سے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کرے, اور اس طرح کی کچھ اور بھی شرطیں ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کیف جو کہ یوکرین کا دارالحکومت ہے وہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے. وہاں پوری طرح سے سناٹا چھایا ہوا ہے. البتہ سناٹے کو توڑنے کے لیے گولوں اور بموں کی آواز سنائی دے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی اور نوبت کیوں پیش آئی کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین پر فوجی آپریشن کا حکم دیا. یہ اور اس جیسے دیگر سوالات ہیں جن پر ہم نظر ڈالنے اور ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ دیکھیں گے کہ یوکرین کے وہ یورپی اتحادی اور امریکہ اب کہاں ہے جو اس بات کا باعث بنے کہ یوکرین میں جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یوکرین پر روسی فوجی آپریشن کے دوسرے ہی دن روسی فوج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کر لیا ہے. اس سے پہلے امریکی اور برطانوی وزرائے دفاع و خارجہ نے کہا تھا کہ روسی فوج کیف کے قریب پہنچ چکی ہے اور اس نے یوکرینی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا ہے. روسی فوج نے جمعے کی صبح یوکرین کے مختلف شہروں من جملہ کیف پر اپنے حملے تیز کر دیے تھے, جس کے بعد روسی فوج نے کیف کی جانب پیش قدمی کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے روسی فوج نے کیف پر قبضہ کر لیا. امریکہ اور نیٹو کی اشتعال انگیزی کے باعث شروع ہونے والی اس جنگ میں یوکرین کا بھاری نقصان ہونے اور یوکرین کو اس کے نام نہاد اتحادیوں کے ذریعے اکیلا چھوڑ دیے جانے پر یوکرین کے صدر نے یورپ اور امریکہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. یوکرین کے صدر نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ انہیں ان کے دوست ملکوں نے اس جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا اور یہ ممالک خوفزدہ ہو گئے. قبل ازیں امریکہ اور یورپی ملکوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوں گے اور روس سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ آج یوکرین کی تباہی کا ذمہ دار امریکہ اور نیٹو ہے, جس نے مسلسل اشتعال انگیزی کے ذریعے جنگ کی آگ بھڑکائی اور اب بھی آگ کے شعلوں پر تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نیٹو کے سلسلے میں غیر جانبداری کا موقع اپنائے, اسی صورت میں جنگ بندی سے متعلق کوئی بات ہو سکتی ہے. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یوکرین نے روس کے اس مطالبے شعبے کو تسلیم کر لیا ہے. یوکرین کے صدر کے مشیر میخائلو پودویلیاک نے کہا کہ یوکرین روس کے ساتھ صلح مذاکرات کے لیے تیار ہے اور وہ نیٹو کے سلسلے میں غیر جانبدار رہنے کا بھی اعلان کر سکتا ہے. یوکرین کے صدر کا بھی ایسا ہی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنے کے سلسلے میں روس کے ساتھ صلح مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. ادھر جنگ کے دوران روسی فوج نے چرنوبل ایٹمی تنصیبات پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے. روسی وزارت دفاع نے کہا کہ چرنوبل ایٹمی تنصیبات کے قریب یوکرین کی فوج کے سبھی فوجی ساز و سامان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کیو سے 100 کلومیٹر دور واقع چرنوبل ایٹمی تنصیبات پر اب روسی فوج کا کنٹرول ہے. دوسری جانب روس نے مغربی ملکوں اور امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کی سبھی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں. روس نے کہا ہے کہ اب برطانیہ کے کسی بھی طیارے کو روسی فضائی حدود سے نہیں گزرنے دیا جائے گا. امریکہ اور مغربی ملکوں نے روس کے بینکوں اور کئی شخصیات پر پابندی عائد کر دی ہے.
جناب اس وقت تہران میں موجود سینئر تازہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جی صاحب سے السلام علیکم. جناب
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ نقارہ تو بہت دنوں سے بج رہا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہونا کیوں پڑا؟
دیکھیں آپ کے سوال سے مجھے ایک بڑا معروف شعر یاد آ رہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھائی ایک دم پوتین کو غصہ آیا اور اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا اور ٹیلی فون کر کے کہا کہ فوج یہ کر دے اور وہ کر دے. یہ تو پورے پچھلے ایک عشرے سے اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا, دھمکیاں, مشورے, مذاکرات, اور پوتین کی طرف سے بھی مختلف باتیں اور دوسری طرف سے بھی وعدے وعید. اور لیکن ہم کریمیا کے مسئلے میں بھی دیکھتے ہیں, بعد کے بھی مختلف ایشو میں, اور بالخصوص ابھی جو تازہ ترین صورتحال جو ہے نا وہ اپنے پورے عروج پہ ہمیں اس وقت نظر آئی کہ جب نیٹو نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جلد ہی یوکرین کو اپنے ساتھ ملا دیں گے اور اس طرح روس کے لیے اپنی مشرقی سرحدیں جو تھیں اس کی, یعنی اس کے جو مشرق کا جو یوکرین کا علاقہ تھا جو بالکل ان کا بارڈر ایریا بنتا ہے, تو اس اگر یہ ایسا عمل عملاً ہو جاتا تو گویا نیٹو فورسز جو ہیں وہ روس کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جاتی. اور اس سے پہلے بھی یقیناً آپ حضرات سامعین اور ناظرین کو پتہ ہے کہ پولینڈ ہو, لیتھوانیا ہو, بلغاریا, ہنگری, سلواکیا, یہ سارے وہ ممالک ہیں کہ جو روس کے زیر انتظام رہے ہیں, یعنی سوویت یونین کے, اور بعد میں ایک ایک کر کے جو ہے اس کو کہیں پہ یورپ نے اپنے ساتھ کہیں نیٹو میں ملا لیا. تو اسی خطرے کے پیش نظر پوٹرین بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نیٹو کو وسعت نہ دیں اور ہماری سرحدوں کے قریب نہ آئیں. لیکن مغرب اور یورپ کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ ایک جو یونی پولر ایک دنیا پہ حکومت کرنے کا ان کا اپنا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے تحت وہ سمجھ رہے تھے کہ رشیا کو دبایا جا سکتا ہے اور اسی دباؤ کے تحت.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس پوری صورتحال میں جو نیٹو کے ارکان تھے, امریکہ تھے, یہ جو رجس خانیاں کر رہے تھے پچھلے ایک ہفتے سے خاص طور پر, وہ سب کہاں چلی گئیں؟
دیکھیں اس کے بارے میں دو طرح کی تجزیے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ماضی, امریکہ کا ماضی تو واضح ہے کہ کبھی بھی اس نے اپنے کسی الائی کا, کسی اپنے اتحادی کا کھل کے ساتھ نہیں دیا الا یہ کہ خود اس کے اپنے براہ راست مفادات ہوں. یورپی یونین کا بھی ایسا ہے کہ یورپی یونین یا نیٹو کے جو دوسرے ممبر ہیں وہ اس وقت امریکہ کے جسے کہتے ہیں نا غلام ہیں, امریکہ کے کہنے پہ, امریکہ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. امریکہ بھی حتیٰ ٹرمپ نے تو باقاعدہ دھمکیاں دی تھی اسی نیٹو فورسز کو کہ سارا بجٹ ہم دیتے ہیں اور تم ہوا کی جو ہے وہ آپ نے اپنی وہ اجارتائی بنائی ہوئی ہے, امریکہ اب جو چاہے گا نیٹو کے اندر وہ کرے گا. اور نیٹو اور امریکہ کے درمیان ایک زمانے میں ٹرمپ کے دور میں اختلافات بھی آئے, لہذا اس وقت تو جو صورتحال ایک تجزیہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ماضی کے ہی امور کو, ماضی کے اپنے انداز کو اپنایا. ایک یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ رشیا کو اتنا اشتعال دلائیں اور اس اشتعال کے نتیجے میں کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کر لے کہ جو ان کے لیے با بعد میں فائدے کا باعث ہو اور اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں اور عالمی اداروں کے اندر رشیا کو یعنی خود پوٹن کو اور مختلف ذریعے سے اس کو ایک شکنجے میں کسیں. تو یہ دونوں طرح کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں, لیکن کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ اگر تو یہ اقتصادی پابندیاں, عالمی ادارے اور یہ سب کچھ روس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اور پوٹن کے بارے میں بھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاتے, تو پھر تو یہ بات اسی میں پہنچے گی کہ انہوں نے کوشش کی ہے یوکرین کو آگے کر کے, رشیا کو خراب کرنے کی, پوٹن کو خراب کرنے کی, لیکن الٹا ان کے گلے پڑ گئی ہے یہ مصیبت.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. جہاں تک پابندیوں کی بات ہے, ایک جملہ کہتا چلوں, اس کے بعد پابندیوں پر بھی آؤں گا کہ جرمنی نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم روس کے اثاثے منجمد کرنے کی بات کریں گے یا ان کے بینکوں کی سرگرمیوں کو بند کرنے کی بات کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان جرمنی کا کہنا ہے کہ ہمارا ہوگا. خیر, ڈاکٹر راشد صاحب, ایک غیر جانبداری کا تجزیہ آپ سے چاہوں گا, اگرچہ آپ غیر جانبدار تجزیہ نگار نہیں ہیں, آپ ہمیشہ حق کی جانبداری کرتے ہیں, لیکن ایک غیر جانبدار تجزیہ نگار کے حصے سے اس پوری صورتحال میں نیٹو کی جو اشتعال انگیزی رہی ہے اس کا کتنا دخل رہا ہے؟
دیکھیں, امریکہ اور نیٹو نے جو یونی پولر سسٹم کی ہم جب بات کرتے ہیں یا جب ہم سرمایہ دارانہ نظام جو اس پورے کھیل کے پیچھے جو اصل محرک ہے, تو وہ تو پوری دنیا پہ اپنا پنجہ گاڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مختلف ذرائع استعمال کیے ہیں. اس میں فوجی ذرائع بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, اقتصادی بھی ہیں, ثقافتی بھی ہیں, میڈیا کے ذریعے سے بھی. تو اس لحاظ سے تو ان کی جو توسیع پسندی کے عزائم ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں صدر نے آ کے یہ کر دیا یا فلاں پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا یا فلاں کے آنے سے یہ تبدیلی آئی. نہیں, ان کے پیچھے جو پورا ایک سوچ اور طرز فکر ہے وہ دنیا پہ رول کرنے کا ہے, اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں اس پہ بہت زیادہ وہ لکھ چکے ہیں, ان کے پلان سامنے آ چکے ہیں. تو وہ تو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ اب جو ہے نا وہ دنیا ان کے اپنے قبضے میں آ جائے گی. یہ تو روس کا ریوائیول ہے, پھر چائنا کی طرف سے ایک سپر پاور بننے کی جو ایک تیزی سے ایک کوشش اور سلسلہ ہے, اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران اور ریزسٹنس بلاک کے بارے میں بھی ان کے جو اندازے تھے وہ اس انداز سے نہیں تھے. تو یہ ساری جو تبدیلیاں ورلڈ وائز گلوبلی اور ریجنل جو تبدیلیاں آئیں, تو یہ نہ یورپ کے تھنک ٹینکس کے لیے, نہ امریکن یا بلکہ ہم کہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی, یہ ان کے توقع کے مطابق نہیں تھی. تو اب وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں. اس وقت کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ دنیا کو ایک بڑے خطرے سے وہ دو چار کریں, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یوکرین کو یعنی اس موقع پہ آ کے ہر صورت میں جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بنانے پہ اصرار. یہ کچھ عرصہ بات بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی بہت بڑی کوئی اسٹریٹجک تبدیلیاں نہیں آ سکتی تھیں, اور روس کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بہانے سے یا اس انداز سے وہ اپنی اس طاقت کا اظہار کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اندازوں کی غلطیاں ہیں کہ جو یورپ میں بیٹھے, امریکہ میں بیٹھے تھنک ٹینک دنیا کے بارے میں کرتے ہیں اور اس کا انہیں پھر نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے سوچ تو وہی ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا پہ رول کرنے کی خواہش ہے. اب ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لے
ليلة أسرى والرب دعاك لحضرته جبريل أمين بيغام خدا لكي اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے کے, اور پھر آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, تاریخ بشریت گواہ ہے کہ حق ہمیشہ مظلوم رہا ہے, اور باطل نے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ناقابل تصور ظلم ڈھائے, یعنی اس نے اپنی کوشش کے ہر آخری حربے کو استعمال کیا. چاہے اس عمل سے بشریت تار تار ہو یا حق ظلم کا شکار بن رہا ہو, اسے تو بس اپنے نفس کی تسکین اور باطل ارادوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ تاریخ آدم سے خاتم تک اور خاتم کے بعد ائمہ علیہ السلام میں اور عصر ائمہ کی ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد تو حق اور حق پرستوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی ہر چال چلی گئی، ہر سازش کو عملی کیا گیا بس صرف ایک ہدف کو پانے کے لیے کہ ندائے حق کو کمزور کر دیا جائے۔ لیکن نفس پرستوں، ضمیر فروشوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس کا پشت پناہ خدا ہو، جس کا رشتہ خدا سے ہو، جن کے دلوں میں صرف خدا اور اس کے بتائے گئے پاک سلسلے ہوں، وہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر زمانے کے بلال و سلمان اور مقداد و ابوذر و عمار اور میثم میں واضح طور پر دیکھی گئیں اور زمانہ بھی شاہد ہے۔ اس کا بیّن ثبوت ایران کے اسلامی انقلاب نے دیا اور ماضی قریب میں لبنان کے ان جوانوں نے دیا جنہیں دنیا حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جو چیز بدل گئی ہے وہ عناوین و مفاہیم کا غلط استعمال ہے۔ خباثت و بے حیائی کو حیا، بے عدالتی کو عدالت، بے عزتی کو عزت، بد اخلاقی کو اخلاق، نقص کو کمال، ظلم کو حق، عدالت خواہی کو دہشت گردی وغیرہ سے تعبیر کیا جانے لگا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیقت کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ دنوں تک چھپایا جا سکتا ہے۔ عدالت خواہی کے دعوے داروں کو تو بہت دیکھا، انسانیت اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے تو بہت ملے، آزادی کا علم بلند کرنے والے بہت نظر آئے، مگر ان سب کا ہدف اس مقدس و مبارک عنوان کے بہانے اپنی حاکمیت، ظلم و بربریت و جارحیت کو عملی کرنا ہے اور بس۔ ورنہ کیا ممکن ہے کہ اپنے ہی ممالک میں اپنے ہی حق کا مطالبہ کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور دنیا بالخصوص حامیان حقوق بشر خاموش رہیں؟ آخر اس خاموشی کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے جبکہ انہوں نے ہی لیبیا کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ بیانیہ جاری کیا بلکہ متحدہ ممالک کا سہارا لے کر ہوائی کاروائی بھی کر دی، جبکہ اس کا ڈپلوماس طریقہ بھی ممکن تھا۔ خود لیبیا کی عوام اس جارحیت کی مخالف ہے، پھر بھی حملے کا یہ سلسلہ جاری ہے، آخر کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ لیبیا سے ملنے والا تیل اور دوسرے استعماری مقاصد بغیر حملے کے پورے نہیں ہو رہے تھے، لہذا امن و امان چاہے مٹ جائے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حملہ بول دیا اور بہانہ یہ بتایا کہ قذافی ڈکٹیٹر لیڈر ہے، بے دفاع لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، لوگ اپنے آزادی خواہ ارادے کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی سارے مسائل بحرین کے بے دفاع مظلوموں کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی بیانیہ جاری کرنا، حکومت کو ظلم سے روکنا، قتل عام کی مذمت کرنا تو دور کی بات، حکومت بحرین کی اس کارروائی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ مظلوموں، بے گناہوں اور نہتے عورتوں بچوں کو پلاننگ کے ساتھ موت کی آغوش میں سلا دیا جا رہا ہے، اور اس صفاقیت و حیوانیت کو مزید عملی کرنے کے لیے سعودی عرب اور امارات نے اپنی فوجیں بھیج دی جنہوں نے لولو اسکوائر میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آقاؤں کی ایما پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور لولو اسکوائر پہنچتے پہنچتے وہ خون کی ہولی کھیلی جس سے انسانیت شرمسار ہے۔ ہر صبح و شام ماؤں کی آغوش خالی ہو رہی ہے، عورتوں کی مانگیں اجڑ رہی ہیں، رشتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، آوازیں زبان پر آنے سے قبل ہی سینوں میں دفن کر دی جا رہی ہیں۔ اپنے حق کے مطالبے پر ندائے اللہ اکبر کہنے والی زبانوں، ہاتھوں اور حق کے مدافع سینوں کا جواب صرف گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ روتے روتے ماؤں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، تڑپتے تڑپتے بچے گمسم ہو گئے ہیں، فریاد کرتے کرتے عورتوں کے گلے بیٹھ گئے ہیں، مگر کوئی نہیں جو ان کے زخموں پر مرہم لگائے، ان کی حمایت میں چند باتیں کہہ کر غموں کو ہلکا کرے۔ ہاں، کچھ زبانیں کھلی، کچھ لب بولے تو تو یہ کہہ کر ان کے غموں کو اور دوبالا کر دیا گیا کہ ہم حکومت بحرین کی کارروائی کے حامی ہیں اور ہر طرح کی ضرورت و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ظالموں کے چہروں کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ظالموں کو بتا دیں کہ ظلم کی انتہا بہرحال ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ امید کا سورج صرف حق پسندوں کے لیے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہ محرم الحرام اور دیگر مخصوص مناسبتوں سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے چل رہے ہیں۔ افسوس کہ آواز کی کیفیت کی وجہ سے انہیں ہم ریڈیو پر صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں۔ اپنے مخصوص پروگرام سننے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں پیار ہے، اس لیے اگر جیب سے کچھ خرچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور سامعین محترم، یاسین علی توری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
دو سوداگر جو آپس میں بہت ہی جگری دوست تھے، تجارت کے سفر پر جاتے وقت اپنی اپنی بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ اتفاقاً دونوں عورتیں حاملہ تھیں، یہ بھی حسن اتفاق کہ دونوں کے یہاں ایک ہی دن ولادت بھی ہوئی۔ ایک عورت کو لڑکا ہوا تو دوسری عورت کو لڑکی۔ لڑکی کی ماں نے چالاکی و ہوشیاری سے اپنی لڑکی کو لڑکے کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر قابض ہو گئی۔ جب لڑکے کی ماں کو معلوم ہوا تو دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں دار الشارع حضرت عمر کے پاس گئیں۔ حضرت عمر دونوں کا بیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ لہذا حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے جائیں۔ الغرض جناب سلمان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور پورا ماجرا بیان کیا۔ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک ترازو اور ایک شیشی لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضرت نے شیشی میں ایک عورت کا دودھ لے کر اسے وزن کیا اور پھر اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کا دودھ لیا، وزن کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ لڑکا مدعیہ عورت کا ہے اور لڑکی دوسری عورت کی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حفص، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوتا ہے؟ اسی طرح لڑکے کے دودھ کا وزن لڑکی کے دودھ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں نے بھاری دودھ والی عورت کو لڑکے کی ماں قرار دیا۔ ابھی امام علیہ السلام کی گفتگو تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری عورت نے اعتراف کر لیا کہ لڑکی میری ہی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 اسفند، 24 رجب اور 26 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس رجب سن 7 ہجری قمری کو جنگ خیبر میں لشکر اسلام نے لشکر یہود کو شکست دی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہودیوں نے مدینہ کے شمال میں واقع خیبر میں 7 مضبوط قلعے بنائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ سن 7 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کی بشارت دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان چند قلعوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لشکر اسلام 2 مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسلام کے کمانڈروں کے اجتماع میں فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، خدا اسی کے ذریعے اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لشکر اسلام کا سردار مقرر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ چوبیس رجب سن 339 ہجری قمری کو مشہور ایرانی فلسفی، ریاضیداں اور سائنسداں ابو نصر محمد فارابی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 269 ہجری قمری میں موجودہ افغانستان کے جنوبی علاقے فاراب کے نزدیک پیدا ہوئے تھے۔ اس عظیم فلسفی نے مختلف فلسفیوں، خاص طور سے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو برعکس ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ریاضی کے موضوع پر بھی بہت تحقیقات اور ایجادات کی ہیں، نیز اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ محمد فارابی کا دمشق میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ چوبیس رجب سن 1212 ہجری قمری کو عظیم اسلامی عالم و عارف علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے وفات پائی۔ وہ سن 1155 ہجری قمری میں عراق کے مقدس شہر کربلا میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ بحر العلوم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف چلے گئے۔ نجف پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو دینی مرجعیت حاصل ہو گئی اور حوزہ علمیہ نجف کے سربراہ منتخب ہوئے۔ سید بحر العلوم نے 7 سال مشہد میں اور 2 سال حجاز میں قیام کیا، جہاں انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی، اور انہی کی بدولت مکے کے امام جمعہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ انہوں نے گراں قدر کتابیں بھی لکھیں اور ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ چھبیس فروری سن 1802 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصنف اور شاعر وکٹر ہیوگو پیدا ہوئے۔ وہ ایک حریت پسند اور سماجی اصلاحات کے حامی ادیب تھے۔ ہیوگو نے 25 سال کی عمر میں فرانسیسی اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی، اور اسی دوران وہ قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ نیپولین سیووم کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے اس کی ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کی اور اسی وجہ سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، نیز 20 برس تک جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ سن 1885 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چھبیس فروری سن 1903 کو امریکی سائنسداں رچرڈ جارڈن گیٹلنگ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1818 میں پیدا ہوئے تھے۔ رچرڈ جارڈن گیٹلنگ نے کئی ایجادات کی، جن میں سب سے اہم مشین گن کی ایجاد ہے۔ البتہ گیٹلنگ کی بنائی ہوئی مشین گن دستی تھی، آٹومیٹک نہیں تھی۔ بعد میں مشین گن کی ساخت میں تبدیلی اور پیش رفت ہوئی، اور موجودہ مشین گن خودکار ہے، نیز بہتر طور پر کام کرتی ہے۔ چھبیس فروری سن 1958 کو پاکستان کے صوبہ سندھ میں کوٹ ڈی جی کے مقام پر ایک قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہوئے، جو موہن جوداڑو کی تہذیب سے بھی تقریباً 300 سال پرانے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ موہن جوداڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں، جو کوٹ ڈی جی کی تہذیب کے بعد وجود میں آئیں، اپنے متعدد رسوم اور رواج اور علوم و فنون میں کوٹ ڈی جی ہی کی رہنے منت تھیں۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ موہن جوداڑو کے مقام سے برآمد ہونے والے برتنوں پر وہی نقش و نگار ذرا بہتر طریقے سے بنے ہوئے ہیں جو کوٹ ڈی جی کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے برتنوں پر بنے ہوئے تھے۔ سات عیسوی سن 1334 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور شاعر علامہ علی اکبر دہخدا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1258 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ کا رخ کیا، اور 5 سال تک یورپ میں تحقیقی کام انجام دیا۔ جس وقت دہخدا ایران واپس آئے تو یہاں حریت پسندانہ تحریکوں اور آئینی تحریک کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دہخدا، جو اس زمانے کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، جد و جہد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ان کا عظیم علمی اور ادبی شاہکار ان کا لغت نامہ ہے، جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک، والملک بلا تملیک، لو تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
Thank you.